صلى على محمد. تاریخ انسانیت کے واقعات میں کربلا کا واقعہ ایک بے مثال واقعہ ہے، اور جتنا یہ واقعہ عظیم الشان ہے اتنا ہی اس واقعے کی یاد منانا عظیم الشان ہے. پروردگار عالم نے اس واقعے کے اندر اتنے دروس رکھے ہیں، اتنے اسرار رکھے ہیں کہ 1400 سال سے لوگ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور ابھی بھی اس واقعے کے تمام پیغامات لوگوں کے سامنے کشف نہیں ہو پائے. بتدریج پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ اس پیغام کی حقانیت ظاہر ہو رہی ہے. گزشتہ جلسے میں ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے والے کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، کہ اگر کوئی ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ عزاداری اس کے جائز حق کے طور پر منائی جائے تو اس کو کن مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں. ہم نے مختلف نکات کو اس میں بیان کیا، اور اس میں عرض کیا کہ جس طرح دوست ایک تیاری کر رہا ہوتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ان کی محبت کے نتیجے میں جو ذمہ داری اس پر آئی ہے وہ کس طرح سے ادا کرے، تو دشمن بھی اسی طرح تیاری کر رہے ہوتے ہیں. دشمن بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عزاداری کو مقابلہ کرنے کے لیے، عزاداری کے مقابلے میں کیا ترکیبیں اختیار کی جائیں کہ اس کا پیغام نہ پھیل سکے، عزاداری کے اثر کو کس طریقے سے کم کیا جائے. تو پوری دنیا کے اندر سمجھ لیجئے کہ دشمنوں کی کارروائیاں ہیں جو جاری رہتی ہیں، اور تاریخ کے مختلف مواقع پر ہمیں عینی ثبوت فراہم ہوتے ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ منصوبے بنائے ہیں کہ کس طریقے سے عزاداری کا مقابلہ کرنا ہے. اب یہ حق کی ایک کشش ہے کہ اتنے منصوبوں کے باوجود اور اس کے مقابلے میں بہت کبھی کم ہی ایسا کوئی ہوتا ہے موقع کہ جب ماننے والے ان منصوبوں کو توڑنے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بناتے ہوں. بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ماننے والوں کی طرف سے منصوبہ بنتا ہو، لیکن یہ حق کی ایک تاثیر ہے کہ اتنے لوگ منصوبہ بنانے والے مخالفین موجود ہیں اور ماننے والے کچھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی حق کی یہ بات ابھی بھی جاری ہے، دنیا کے سامنے موجود ہے. اور پاکستان کا علاقہ خاص کر اس اعتبار سے ایک حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے. کئی اعتبار ہیں، پاکستان کے اندر جو دینی حساسیت ہے وہ تمام علاقوں سے زیادہ ہے. پاکستان کے اندر جو دینی شعور ہے اس اعتبار سے کہ دین کے نام پر لوگوں میں جذباتیت پائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر جان دینے کی اسپرٹ بھی پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے مسلمان ممالک کے اندر دین کی ایک طلب تو ہے لیکن وہ حساسیت نہیں ہے جو آج کے برصغیر کے مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان ظاہر ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی بنیاد کے اندر اسلام کا نعرہ رکھتا ہے، اس اعتبار سے پاکستان میں ایک عجیب ماحول ہے. خاص کر انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد سے پاکستان کو اس اعتبار سے اہمیت کی نظر سے دیکھا جانے لگا کہ ایران کا جو اسلامی انقلاب کا پیغام تھا اس نے پاکستان کے عوام کو متاثر کیا، اور اگر پاکستان کے عوام متاثر ہو جاتے تو انقلاب اسلامی ایران کے بعد اہل سنت کی نمائندگی میں پاکستان بہترین ملک ثابت ہوتا انقلاب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. البتہ انقلاب کا پیغام دنیا کے ہر گوشے میں پہنچا، لیکن جو نتیجہ حاصل ہونا تھا کہ مثال کے طور پر پوری حکومت تبدیل ہو جاتی وہ یہاں پہ حاصل نہیں ہوا. اس کی وجہ میں نے عرض کیا دشمنوں کی سازشیں تھیں کہ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دسیوں حربے اختیار کیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی ایران آیا اور یہاں پر آہستہ آہستہ پیغام پھیلنا شروع ہوا، اسی زمانے میں افغانستان کے اندر جو ہے وہ نام نہاد جہاد شروع کیا گیا، اور اس جہاد کی تیاری کے حوالے سے در حقیقت ایران کے انقلاب کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی. تو ہم پاکستان کے اندر فرقہ واریت میں غیر معمولی اضافہ دیکھتے ہیں. اس موقع پر شیعت کے خلاف بننے والی ہم بڑی بڑی تنظیمیں دیکھتے ہیں، اور پوری حکومت کی مشینری کو ہم شیعت کے خلاف اور در حقیقت اسلامی انقلاب اسلام ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے خلاف مشغول ہوتا دیکھتے ہیں کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور اپنی تمام کارروائی کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مدارس کا ایک جال پھیل جاتا ہے. خاص کر ضیاء الحق اس اعتبار سے مشہور آدمی ہے کہ جو اس نے جو بیج بوئے وہ آج تک لوگ جو ہیں وہ اس کے تلخ اثرات کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو تاریخ میں ہوئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، یعنی کہ نہیں آج کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی انجام پا رہا ہوگا؟ تو یقینی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی یا حتیٰ اس سے بدتر انجام پا رہا ہوگا. کہ کس طریقے سے تشیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کس طریقے سے اس فکر کو پھیلنے سے روکا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا تاریخ کا بھی ہم جائزہ لیتے چلیں تو واقع کربلا کے دشمنوں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن ترکیبیں وہی رہتی ہیں، ترکیبیں وہی رہتی ہیں، وہی جو اموی دور میں ہوا، وہی جو عباسی دور میں ہوا، وہی جو بعد میں آنے والے حکام نے اور ظالموں اور جابروں نے کیا، وہی سب کچھ آج بھی انجام پا رہا ہوتا ہے. ہاں تصویریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ظاہر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں انہوں نے کیا کیا واقعی کربلا کے مقابلے میں، تو پہلی جدوجہد جو انہوں نے واقعی کربلا کے مقابلے میں انجام دی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے واقعے کو محو کر دیا جائے، واقعے کو صفحہ تاریخ سے نابود کر دیا جائے. کہا ہوا ہی نہیں، یہ کہنے کی کوشش کرتے اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے اس معاملے کا سد باب نہ ہوا ہوتا. پہلے ہی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے کام کیے کہ کوئی دنیا کے اندر یہ نہ کہہ سکے کہ واقعہ نہیں ہوا. ثبوت اتنے زیادہ فراہم ہو گئے، جیسے کہ میں نے شاید عرض کیا کہ خاک شفا کو سجدے کی جگہ بنا لینا یہ خود در حقیقت ثبوت تھا، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے ثبوت کو دنیا بھر میں پہنچا دیا گیا. اب پوری دنیا کے اندر موجود ہے، ان لوگ جانتے ہیں کہ ہاں اس کربلا کی ایک اہمیت ہے، مٹی کی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ واقعی کربلا کی وجہ سے. تو واقعی کربلا حفظ ہو گیا خود بخود. شروع میں پھر بھی دشمنوں نے کچھ کوششیں کی. مثال کے طور پر ہمیں عباسی خلفاء کی طرف سے ملتا ہے کہ انہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام کو محو کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ہل چلایا، اس کے اوپر پانی برسایا اور پانی بہا دیا، نہریں بہا دی. تو کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ تھی کہ کم سے کم قبر ختم ہو جائے، قبر کا نشان ختم ہو جائے. قبر کا نشان ختم ہوتا تو ایک فزیکل ثبوت جو تھا وہ ختم ہو جاتا. پہلے کوشش یہ کر رہے تھے کہ واقعی کربلا کو کسی طریقے سے دبا لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یزید نے آفر کی تھی امام چہاروں کو کہ آپ خون بہا لے لیں، وہ بھی در حقیقت اسی سلسلے میں تھی کہ اگر وہ ایک دفعہ بھی یہ فرما دیتے کہ ہاں ہم خون بہا لینے کو تیار ہیں، تو بنی امیہ یہ کہتے کہ ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا بھی تھا تو اس کا خون بہا دے چکے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا. امام علی مقام نے سختی کے ساتھ مذمت کی اس کی اور فرمایا کہ ہم تبرکات واپس لینا چاہیں گے، ہم خون بہا مطالبہ نہیں کریں گے اس پر. ظاہر یہ خون اتنا بے مثال تھا کہ اس کے بدلے میں کچھ لینا قابل تصور نہیں تھا. تو پہلی کوشش تو محو کرنے پر تھی. اچھا یہ کام نہیں کر سکے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس طرح سے لوگوں کو کہا، مثال کے طور پر فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ کٹتا بھی ہو تو قبر کی زیارت کے لیے جاؤ. کیوں فرمایا؟ کہ کہیں قبر کا نشان محو نہ ہو جائے، ثبوت باقی رہنا چاہیے. تو ثبوت کو انہوں نے محفوظ کر لیا، واقعی کربلا محفوظ ہو گیا. دوسرے مرحلے میں دشمنوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے دوستوں ہی کی صفوں میں آ کر واقع کربلا کو محو نہ کر سکے تو مشکوک کر دیں. یہ بھی کام کرتے تھے، کربلا کے علاوہ باقی اور مسائل میں بھی کرتے تھے. مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں غلو آمیز احادیث گڑھا کرتے تھے. دشمن یہ کام کرتے تھے کہ ان کی فضیلت میں ایسی احادیث گڑھتے تھے جن سے غلو ظاہر ہو. اب اس کے ذریعے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کو معاشرے میں بدنام کر دیا جائے. یعنی براہ راست مقابلہ تو نہیں کر سکے تو بالواسطہ دوست بن کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہی کام اسداری سید الشہداء میں بھی کرنا چاہا. وہ یہ کہ دشمن بن کے تو مٹا نہیں سکے تو دوست بن کر اتنا اس کے بارے میں جھوٹ بولو کہ واقعہ مشکوک ہو جائے. اس کام میں کافی حد تک انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا. لہذا تاریخ میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بے بنیاد باتیں گڑا کرتے تھے، بے بنیاد باتیں کہا کرتے تھے. اور اگر ہم آج کے اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بدقسمتی سے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بے بنیاد باتوں پر یقین بھی آ گیا ہے اور وہ بے بنیاد باتوں کو صحیح سمجھنے لگے. یہ ایک تاثر ہمیں اس پہلو ہے کہ کم سے کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ واقعی کربلا میں ایسا ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو غلط ہے وہ صحیح ہے. یہ دشمن کی کارروائی کا ایک نتیجہ نکلا. تو میں نے عرض کیا کہ ایک کوشش تو یہ تھی کہ واقعی کربلا کو محو کر دیا جائے، وہ کامیاب نہیں ہوا. دوسری کوشش یہ کی کہ واقعی کربلا کو تحریف کر دیا جائے، واقعات کو مشکوک بنا دیا جائے. بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پہ جو ہے وہ شاید بہت ضروری بھی نہ ہو، لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں، جو اب اگر منطق اور عقل کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہیں تو مشکوک لگنے لگتی ہیں اور ہیں مشکوک. ہاں یہ ہے کہ اصلی واقعہ بھی محفوظ ہے. ماشاءاللہ تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس میں اصلی واقعہ محفوظ ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر انسان اصلی واقعے تک پہنچ سکتا ہے. ایک اور کام یہ کوشش کی کہ واقعہ مشکوک ہو جائے اور تفسیر غلط تفسیر ہو جائے. یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ تفسیر واقعے کی ایسی تفسیر ہو کہ جو مقصد امام حسین سے دور لے جائے. اور اس کے اوپر بھی متعدد ہمارے پاس روایات گھڑ دی گئیں، لیکن الحمدللہ ان تمام کے مقابلے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے براہ راست تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو اہل بیت کی فکر کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے مسلسل جدوجہد کی، واقعہ کربلا کو محفوظ کیا، واقعہ کربلا کی تفاسیر کو، صحیح تفسیر کی جزئیات کو جہاں تک ممکن تھا تاریخ سے مستند کر کے اس کو مشکوک ہونے سے بچانے کی کوشش، اور اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے اور جاہلانہ کام ظاہر ان کے مخالفین کی طرف سے. سیاسی میدان میں بھی فضا بہت اچھی ثابت نہیں ہوئی، یعنی پہلے بھی جیسا کہ میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ کہ سیاسی اعتبار سے چند مسائل کو کہ دشمن کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے چند مسائل ایجاد کیے جائیں، ان کو بھی ہم یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر معمولاً حکمرانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کو عزاداری کے ذریعے سے حاصل کریں. فرض کر لیجئے ایک حکمران ہے، اس کو معاشرے کے اندر فساد دیکھنا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جھگڑا ہو، تو اب وہ کیا کرے گا کہ عزاداری کے حوالے سے کچھ ایسے کام کرے گا کہ جھگڑا ہو جائے، عزاداری کو سیاسی مقاصد میں استعمال کرے گا. یا مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک حزب اختلاف ہے، وہ ایک حکومت کے مقابلے میں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حکومت کو کسی ٹف ٹائم میں مبتلا کر دے، کوئی مشکل وقت آ جائے حکومت کے اوپر، تو یہ حزب اختلاف عزاداری کو استعمال کریں گے، عزاداری کے اندر کوئی ایسا فتنہ کھڑا کر دیں گے کہ عزاداری اختشاش کا شکار ہو جائے، اور بدقسمتی سے دونوں طرف سے، چاہے حکومت کوئی کوشش کر رہی ہو چاہے حزب اختلاف کوئی کوشش کر رہے ہو، نشانہ عزاداری کو بناتے ہیں. کیوں عزاداری کو نشانہ بناتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے عزاداری ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، جانتے ہیں اس کے اندر جذبات ہیں لوگوں کے، جانتے ہیں کہ لوگ حساس ہیں، تو اس کو ایک ایسے ایشو کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، لوگوں کے جذبات ان کے ہاتھ میں نہ رہیں اور کسی طریقے سے ان کے سیاسی اہداف پورے ہو جائیں. اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مثال کے طور پر اپنے لیے کوئی سیاسی مقام حاصل کریں. عزاداری ایک ایسا عمل ہے جس نے ہونا ہے، کوئی نہ بھی چاہے تو میں عرض کروں گا کہ ہونا ہے. اب کوئی حکومت میں آنے والا کوشش کرے گا کہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو میں نے عزاداری کے لیے یہ کام انجام دیا. تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے افراد جن کے کردار کا، جن کے گفتار کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں بنتا، عزاداری کے نام پر اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم نے فلاں جگہ تحفظ کروا دیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر تحفظ بھی کروایا تو ذمہ داری ہے سب کی کہ عزاداری کا تحفظ کریں، لیکن اپنے لیے سیاسی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ذریعے سے کہ میں نے چونکہ اس موقع پر تحفظ دلوایا تھا لہذا اب مجھے یہ سیاسی مقام ملنا چاہیے. تو اس اعتبار سے عزاداری سید الشہداء کے منانے والے کے اندر سیاسی شعور اور آگہی بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھے، ایسا نہ ہو سازش کا شکار ہو جائے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دشمن ایک منصوبہ بناتا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے لوگ واقعات کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو دشمن چاہ رہا ہوتا ہے. ایسے ایک موقع پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، آپ اپنے کام کے اوپر بنیادی توجہ دیجئے اور اس کو متاثر نہ ہونے دیں. ابھی یہ جو مجموعی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، تو اب پاکستان کی موجودہ سیاسی حکومت کو دیکھ لیجئے. موجودہ سیاسی حکومت کا ایک ایجنڈا ہے اور ایک منصوبہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، خود وہ بول رہے ہیں، خود اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے، البتہ الفاظ کا سہارا لے رہے ہیں چھپانے کے لیے، الفاظ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ برملا بول رہے ہیں. اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جو مغربی ممالک کے ساتھ چلنے کی ان کے دانش میں صلاحیت رکھتا ہوں. اب اس کو مختلف نام دیتے ہیں، انلائٹڈ ماڈرنائزیشن، انلائٹڈ اسلام، ماڈرنائز اسلام، مختلف نام دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اسلام کچھ ایسا بن جائے کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ چلے. اب ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کب منکر ہیں کہ اسلام، ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ پوری دنیا کے اندر چل سکتا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے ان ظالموں کے اور بعض اوقات ان لٹیروں کے مفادات اسلام سے کسی طریقے سے متاثر نہ ہوں، ان کے مفادات پورے ہوتے رہیں اور ہمارا اسلام بھی رہے. اب یہ وہ چیزیں جو جمع نہیں ہو سکتی، رسول اللہ اسلام لائیں اور ابو سفیان بھی اپنی جگہ ظلم کرے، یہ نہیں ہو سکتا. امام حسین ہو اور یزید بھی باقی رہے، نہیں یہ سب نہیں ہوتا. اسلام کے اندر ظلم کے خلاف جہاد کی ایک صلاحیت ہے، اسلام کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے خلاف ایک کاروائی انجام دینی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اسلام قبول نہیں کرے گا، اسلام مقابلہ کرے گا. کوئی معاشرے کے اندر ظلم کر رہا ہے، اقتصادی طور پر لوگوں کو محروم کر رہا ہے، تو اسلام صبر نہیں کرے گا، اسلام مقابلہ کرے گا. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایسی تصویر سامنے آ جائے کہ جس میں یہ سب چیزیں نہ ہوں. خاموش اسلام، وہی جو مغرب میں عیسائیت کے ساتھ کر دیا، ایک ایسی خاموش عیسائیت کہ جس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی روح نہ رہے. حضرت عیسیٰ کا ظالموں کا مقابلہ کرنا، حضرت عیسیٰ کا غریب فقراء کے کام آنا، حضرت عیسیٰ کا قربانی ایثار کرنا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ سب ختم ہو جائے. عیسائیت نام ہو نفسانی خواہشات کی پیروی کا، جو روح ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف ہے. بالکل یہی کام دین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ، پاکستان کی سطح میں کم سے کم. اور اس کے ذریعے کریڈٹ یہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی ایک ایسی تصویر دی ہے جو پوری دنیا میں قابل عمل ہے. ہاں یہ بالکل پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے، یعنی اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس میں اسلام کی کوئی روح نہیں ہے، اسلام کا بس ایک نام ہے اور وہ نام پوری دنیا لے سکتی ہے. اس ایسے اسلام پر ابو سفیان بھی خوشی کے ساتھ عمل کرے گا جس اسلام کو یہ پیش کرنا کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا کے اندر ہر قسم کے دینی مراسم سے نفرت کریں گے، سوائے ایسے مراسم کے جو خاموشی سے منعقد ہوں، معاشرے پر کوئی اثر نہ ہو، بس ہوں اور ختم ہو جائے. اور واضح ہے کہ عزاداری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عزاداری کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ انجام دیں، سال بے سال آپ انجام دیتے رہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے، لوگوں کے افکار کو متاثر نہ کرے اور ختم ہو جائے. نہیں، عزاداری ایک شعور کا نام، عزاداری انسان کو بیدار کرتی ہے، انسان کو تحرک دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے، ظالم کے خلاف اٹھے کام کرے. اس وجہ سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس قسم کی عزاداری کو قبول نہیں کرے گا کہ جو روشنی دے، بصیرت دے، لوگوں کو گرمائے، ظلم کے خلاف اٹھائے. کس قسم کی عزاداری کو چاہیں گے؟ چاہیں گے عزاداری وہ ہو جس کے اندر خاموشی ہو، کچھ نہ کرنے کا پیغام ہو، اسلام سے اور الٹا دور جانے کا پیغام ہو. اور اگر یہ سب نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ پھر عزاداری سے لڑیں گے، پھر عزاداری کے خلاف کارروائی کریں گے. کس انداز میں؟ جو میں نے ابھی عرض کیا، فرقہ واریت میں مبتلا کر دیں گے. کہیں گے دیکھو بھائی یہ عزاداری جو ہے یہ تو الٹا پیغام ہے. اچھا یہ دین کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہونے کے ناطے پھر عزاداری سے مقابلہ کریں گے. وہ کیوں؟ وجہ کہ عزاداری بہرحال دین کو پروموٹ کرتی ہے، لوگوں کو دین کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ تو چونکہ دین کے نام کو ہی پسند نہیں کرنا چاہتے سوائے رسم کے، تو یہ عزاداری کے صحیح پیغام کی مخالفت کریں گے اور کرتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے. اب کوششیں کیا کیا کریں گے؟ مختلف کوششیں ہو سکتی ہیں جو میں نے عرض کیا. وہ یہ کہ کبھی عزاداری کو فرقہ واریت میں پھنسا دیں گے، کبھی عزاداری کو اپنے سیاسی مفادات میں استعمال کریں گے. اور بنیادی طور پر جو چیز چاہیں گے وہ یہ کہ عزاداری مقدار کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی کم سے کم تر ہوتی رہے، ہر سال کم ہو جائے. شاید مثلا اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم اس طرح سے مقابلہ کرتے رہیں گے تو عزاداری ختم ہو جائے گی. ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا، یہ بھی اپنی کوشش کریں گے. ہر زمانے میں دشمنوں نے اپنے حربے استعمال کیے ہیں، نہیں کر پائیں گے یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کوشش بہرحال کریں گے. اب دیکھیے اس میں مختلف ترکیبیں انہوں نے استعمال کی. اب تک کیا کیا؟ اب تک دیکھ لیجئے وہ یہ کہ جلوس کے اوپر کم سے کم پابندی لگانے کی کوشش کی. کیا بہانہ استعمال ہوا؟ بہانہ یہ استعمال ہوا کہ بھائی جلوس جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے، اتنے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے، کہیں سے بھی فائرنگ ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی فائرنگ ہو سکتی ہے، لہذا جلوس نہیں نکلنا چاہیے. اور مثال کے طور پر کوئٹہ میں جو سانحہ پیش آیا اس کو دلیل بنایا کہ بس اگر بم پھٹ جاتا ہے، اگر فائرنگ ہو جاتی ہے تو ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ آیا آپ کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہ رکھنا یہ دلیل بنے کہ ہم جلوس بند کر دیں؟ کیوں بند کریں؟ ناکامی آپ کی ہوئی ہے دفاع فراہم کرنے میں، امنیت فراہم کرنے میں، سیکیورٹی کو آپ پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس بنیاد پر جلوس سے ہٹ جائیں تو پھر تو دنیا کے بہت سارے کام ہیں جس کے اندر سیکیورٹی رسک ہے اور اس میں آپ کچھ نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پر آپ ٹریفک کے حادثات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو کیا ٹریفک کو ختم کر دیں گے؟ اور ابھی تو بہت زیادہ شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پر لاہور میں ابھی میراتھن ہوئی، لاکھوں لوگوں کو آپ نے جمع کرنے کا دعویٰ کیا، لاکھ ہوئے یا نہیں ہوئے ہمیں نہیں معلوم، بھل جتنے بھی لوگ جمع ہوئے آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ان کو یا نہیں کی؟ آپ نے ہیلی کاپٹرز اس کے اندر دوڑا دیے اور آپ نے فوجی وہاں پر اتنے زیادہ تعینات کر دیے، پورے شہر کا سیٹ اپ دھرم برہم کر دیا کراچی کے اندر نمائشیں ہوتی ہیں, نمائشوں کی وجہ سے جو بقول ان کے وی وی آئی پیز جو ہوتے ہیں وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پورے شہر کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے, تو جلوس پہ کیوں نہ کی جائے؟ دنیا کے چند مادی منافع حاصل کرنے کے لیے جو کام ہوں وہ اتنے اہم ہوں کہ پوری حکومتی مشینری اس کو دفاع پرووائڈ کرے, اور جو اسلام کے نام پہ سید الشہداء کی قربانی کا ذکر ہو اس کو آپ سیکیورٹی نہ دیں اور اس کے بہانے کہیں جلوس بند کر دیا جائے, یہ ان کا گمان ہے, یہ دھوکا ہے در حقیقت. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ وہاں کر سکتے ہیں تو آپ یہاں کیوں نہیں کر سکتے, اور فرض کریں کوئی کہتا ہے نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکو, ہمیں اس معاملے میں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے, یہ ہم نے سوچا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اس پیغام کو ہم نے پہنچانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے, ہم اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر انجام دینا چاہتے ہیں اور اس راہ میں مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس معاملے میں ہم آپ سے سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن سیکیورٹی نہ ہونے کو اپنے لیے عذر نہیں سمجھتے, ہم ٹھیک ہے سیکیورٹی نہیں بھی ہوگی تب بھی کریں گے. تو یہ حکومت مسلسل کوشش کرے گی, اسی طریقے سے چاہیں گے کہ دین کے نام پر تمام مراسم بند ہو, اور میں ان لوگوں کو کہ جو عزاداری کے معاملے میں قدر لا تعلقی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کہتے ہیں اگر جلوس نہ ہو تو کیا ہوگا, باؤنڈریز میں ہو جائے, تو ہمارا ان سے عرض یہ ہے, ہماری عرض یہ ہے کہ کل پھر باؤنڈریز میں بھی خطرہ ہوگا آپ کے لیے. چلیے فرض کر لیجیے آج جلوس نہیں ہوا, آپ باؤنڈریز کے اندر چلے گئے, کل اگر باؤنڈریز کے اندر کچھ ہو گیا پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ انڈر گراؤنڈ میں جائیں گے, اور اگر انڈر گراؤنڈ میں بھی کچھ ہو گیا تو پھر ختم کر دیں گے. آج جلوس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کل نماز جمعہ کے ساتھ ہو گیا, پھر کیا کریں گے؟ تو کیا اس معاشرے سے دین کے نام پر جمع ہونے والے تمام مراسم کو ختم کرنے کو تیار ہیں ہم؟ اگر تیار نہیں ہیں تو اس پہلے پر ہی مقابلہ کیوں نہ کریں, کیوں عقب نشینی کریں, کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اور میں عرض کروں گا وہ لوگ کہ جو عزاداری کے معاملے میں مثال کے طور پر فرض کر لیجئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے جو تعلق نہیں رکھتے براہ راست, شاید وہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے عزاداری نہیں ہوئی تو کیا ہوا, باقی چیزیں تو ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ معاملہ صرف عزاداری کا نہیں رہے گا, یہ معاملہ آگے بڑھے گا, یہ پورے ملک کے اندر دینی مراسم کے خاتمے کا سبب بنے گا. آپ دین کے روح کی مخالفت میں کاروائیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر, معاملہ صرف عزاداری کا بھی نہیں ہے, اور ہمارے لیے تو میں نے عرض کیا یہی سب سے بڑا معاملہ ہے, ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے ممکن ہے, ہم شرعاً اس کے مجاز نہیں ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے بھی عرض کر دوں کہ یہ معاملہ صرف عزاداری کا نہیں ہے, یہ پورے دین کا معاملہ ہے, اور جو منصوبہ بندی اس وقت پوری دنیا کے اندر نظر آتی ہے وہ دین کے خلاف نظر آتی ہے, تو آپ اور ہم ذمہ داری رکھتے ہیں, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے تحفظ کے نام پر جو دین کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی جد و جہد انجام دی گئی ہے اس کو زندہ کریں. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عزاداری اگر نہیں بھی ہو تو کیا ہوگا, تو عزاداری تو سب سے بڑا پیغام ہے دین کے تحفظ کے نام پر قربانی دینے کا, اور آپ تو اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر عزاداری ہو تو لوگوں کے اندر آج بھی جذبہ ہوگا کہ وہ دین کے نام پر قربانی دیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ عزاداری کا یہ پہلو تو سب کے لیے واضح ہونا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے وہی جو میں نے عرض کیا گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہیں اس کے مخالفت میں آتا ہے, اور مسلسل اس قسم کی کوششیں کریں گے تو یہ جو ماہ محرم آ رہا ہے یا اگلے ماہ محرم جو آئیں گے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ کوئی ایسا دھماکہ جس کو دلیل بنا کر کسی خاص علاقے میں جلوس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے, اور کراچی اس اعتبار سے انتہائی حساس جگہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر کراچی کے اندر کسی چیز کے اندر میں کامیاب ہو گئے تو پورے پاکستان میں اس کو نافذ کر دینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اہل کراچی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جو اہل عزاداری منا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, لیکن بہرحال پاکستان کے موجودہ حالات میں شہر کے رہنے والوں کی خاص ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کو سمجھیں اور اس کے اوپر جتنی جان فشانی دکھا سکتے ہیں منظم منانے پر اس کو منانے کی کوشش کریں, اور وہ جو ہم نے پہلے سیشن میں عرض کیا عزاداری کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ آپ کا پیغام ایک محدود فرقے کے پیغام سے نکل کر کم سے کم ملکی سطح کے اوپر لوگوں کے سامنے آ جائے, تو وہ تمام کوششیں جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری میں شرکت کرنے سے گریز کرتے ہیں ان تمام کا خاتمہ ضروری ہے. کیوں ہم کوئی ایسی کوشش انجام دیں کہ جس سے کچھ لوگ ہمارے پیغام سے دور ہونے کی کوشش کریں؟ آپ کو، مجھے اور آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، خاص کر پاکستان کے موجودہ حالات میں ایسا کوئی بندوبست ہونا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، پیغام کی وسعت نظر آئے، پیغام کی وسعت نظر آنے کے نتیجے میں جو دشمن ایک سازش کر سکتا ہے اس کے خاتمے کا ہمارے لیے امکان فراہم ہوگا۔ تو آنے والے محرم میں، اور جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار، یہ آنے والا محرم، اور یہ محرم ظاہر خاصیت نہیں رکھتا، تمام محرموں کے اندر جو کاروائی ہو سکتی ہیں وہ دہشت گردی کی کاروائی ہیں، کہیں پر بھی کوئی کاروائی انجام دے سکتا ہے۔ خاص کر اگر پچھلے سال کے دوران، یعنی پچھلے سال محرم سے اس سال محرم تک کے دوران دیکھیں تو جو سانحے ہمارے سامنے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ظاہر ایک تکلیف دہ صورتحال آتی ہے، اور وہ جو بہت بڑا خطرہ ہے ظاہر یہ بم دھماکوں کا معاملہ ہے کہ کہیں پر بھی ایسی کوئی کاروائی انجام پا سکتی ہے۔ اور کچھ کچھ اگر غور کریں تو کراچی کے حالات میں ایک فضا تیار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ دو مختلف مکاتب فکر کے افراد کو مار دیا گیا، مارنے والے کوئی بھی ہوں، ظاہر ہے یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ مارنے والا کون ہے، لیکن اتنا یہ کہ محرم سے کچھ دن پہلے یہ کاروائیاں انجام پانا، کم سے کم یہ ہمیں چونکاتی ہیں کہ کیا یہ کوئی تیاری ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر کوئی سیکیورٹی کا پرابلم بنایا جائے، پھر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بہت بڑا ایک عنصر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا ہے، چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے، اور خوف کے نتیجے میں دور ہونے کی کوشش کریں، لوگ مراسم سے دور ہو جائیں۔ تو مثال کے طور پر اگر بدقسمتی سے نعوذ باللہ فرض کریں کوئی رقص کی محفل ہے تو اس میں کوئی خوف نہیں ہے، اس میں لوگ جمع ہو جائیں آسانی سے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں پر کوئی بم دھماکہ ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی سانحہ پیش آئے گا، وہاں پر لوگوں کو آزادی دی جائے گی، پروٹیکشن ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن دین کے نام پر اگر کہیں جمع ہونا ہو تو ان کے ذہن میں خوف ہو کہ کہیں ایسا تو نہ کوئی دھماکہ ہو جائے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری جان کو نقصان پہنچ جائے، اور اس خوف کے نتیجے میں جس کے دل میں دین کی حیثیت کم ہوگی وہ خود بخود ترک کر دے گا۔ یہ ایک مجموعی کام ہمیں نظر آتا ہے، اور میں بار بار عرض کروں گا معاملہ صرف عزاداری کا نہیں ہے بھائی، کہ ہمارے لیے عزاداری صرف بھی نہیں ہے، ہمارے لیے عزاداری سب سے اہم ہے، لیکن معاملہ صرف عزاداری کا نہیں ہے، اس کو پھیلا دینے کا ہے، پورے معاشرے میں دین کا خاتمہ چاہیں گے۔ حکومت سیکولر حکومت ہے، اپنی طبیعت کے اندر دین کو پسند نہیں کرتی، تو وہ اس قسم کی کوشش کریں گے، اور خاص کر محرم کو ٹارگیٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے خطبہ کا معاملہ ہے، ہم نے عرض کیا کہ ہماری سیاسی جو اس وقت تدبیر ہونی چاہیے وہ لوگوں کو، اور ہمیشہ ہونی چاہیے، وہ لوگوں کو جمع کرنے پر ہے کہ عزاداری کے نام پر لوگ جمع ہو سکیں، پیغام پہنچنے کا امکان بن سکے۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دور کیا جائے، تو یہ کوشش کریں گے کہ جو خطبہ آئیں وہ ایسے آئیں کہ جو لوگوں کو صحیح پیغام نہ دے سکیں، لوگوں کو کہیں نہ کہیں کربلا کے واقعے اور اس کی صحیح تفسیر سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہر چیز پلٹے گی ان لوگوں کے اوپر کے جو مراسم میں شرکت کرتے ہیں۔ یعنی اگر بہت واضح طور پہ دیکھا جائے، آپ یہ سوچئے کہ پورے کراچی میں یا پورے پاکستان میں کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں نے پڑھنا ہے؟ تو بعض جگہ پہ تو معاملہ سیاسی معاملہ ہے، مثال کے طور پر ٹیلی ویژن پہ کن لوگوں نے تقریر کرنی ہے، خاص کر پی ٹی وی کے اوپر، یہ بالکل ایک سیاسی ایشو ہے کہ سیاسی طور پر طے کیا جاتا ہے کس نے پڑھنا ہے کس نے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ وہ جگہیں جہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں کربلا استعمال کی جاتی ہے، عزاداری کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بہرحال کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرسٹی حضرات ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ نارملی لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ اگر لوگ پسند نہ کریں، لوگوں کے اندر اتنی آگہی ہو، اتنا شعور ہو کہ بھائی جو ہمیں عزاداری کے بہانے سید الشہداء سے دور لے کے جا رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، جو ہمیں دین سے دور لے کے جائے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کسی کی جرات ہوگی اس کو دوبارہ لے کے آئے۔ سب سے اہم فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اپنے طور پہ سوچے کہ میں کربلا کے مقابلے میں، عزاداری سید الشہداء کے مقابلے میں کیا ذمہ داری رکھتا ہوں۔ کام بہت آسان ہو جائے اگر ہر آدمی یہ چیز سوچنا شروع کر دے، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا، لوگ ہر سال کے سال ایک روٹین کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس روٹین کے اندر کچھ نہیں سوچتے کہ اس میں سے کون سا کام وہ ہے کہ جو آج صحیح ہے اور کون سا کام وہ ہے کہ جو آج غلط ہے. بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عزاداری کے حوالے سے انہیں ایک ذمہ داری کو انجام دینا ہے. اور اگر اس بات کا شعور حاصل کرنے, اب آپ ذرا سوچیے عالمی سطح کے اوپر کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے عزاداری سعید الشہداء, پوری دنیا کی سطح پر. یعنی اس وقت میرا نہیں خیال دنیا کے اندر موجود آباد بر اعظموں میں بڑے ممالک جو ہوں وہاں کوئی ایسا ملک ہو سوائے شاید ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں, شاید وہاں پر نہ ہو, بلکہ باقی تمام بر اعظموں کے بڑے ممالک کے اندر عزاداری کے آثار نظر آتے ہیں, عزاداری کے مراسم نظر آتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم حج کے جیسی تاثیر, جو حج میں بھی اب حاصل نہیں ہو رہی ہے, حج کو بھی مصنوعی کر دیا گیا, حج کی جیسی تاثیر ہم عزاداری کے سعید الشہداء کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ اگر ایک لحاظ سے میں عرض کروں, کوئی اس کو مبالغے یا بے احترامی پہ نہ لے, کہ حج میں تو لوگ کعبہ پہنچتے ہیں, عزاداری میں تو اپنے اپنے علاقوں میں پہنچی بھی ہوتی ہے, عزاداری منعقد کرنی ہوتی ہے, تو کعبہ کے اندر ظاہر پہنچنے والوں کی تعداد بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, لیکن عزاداری میں کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کے پاس. کئی کئی ملین انسانوں کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک ایک ملک کے اندر. آپ خود پاکستان کو دیکھ لیجئے, شاید پاکستان ہی کے اندر جو عزاداری سعید الشہداء میں مشغول ہوتے ہیں, اگر ہم پاکستان میں 25% آبادی بھی شیعت کی لیتے ہیں تو اب آپ تصور فرما سکتے ہیں کتنا عظیم پیغام ہے جو پہنچایا جا سکتا ہے کروڑوں انسانوں تک عزاداری کے ذریعے سے. لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہر فرد احساس کرے کہ مجھے عزاداری کے ذریعے سے ذمہ داری ادا کرنی ہے, نہ کوئی رسم پوری کرنی. اور یہ جو ہم نے بات کہی کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا, دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا, دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں کوئی منصوبہ بندی اختیار کرنا, یہ سب بھی صرف رسم کے ذریعے سے مکمل نہیں ہو سکتی. یہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان ایک آگے ہی رکھتا ہو, ایک شعور رکھتا ہو کہ میں اس شعور کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ممکن ہے اگر تھوڑا سا ہم اس شعور کا مظاہرہ کر لیں, اپنے گفتار کے اندر, اپنے کردار کے اندر منظم کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ منظم کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر جلوس کے اندر افراتفری کرنا, یہ دشمنوں کا ایک کام ہوگا. میں نے عرض کیا ممکن ہے بم دھماکے کے ذریعے سے, ممکن ہے کوئی فائرنگ, پاکستان کے کسی بھی علاقے کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, بہت سارے حساس علاقے ہیں. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے نظم اور اپنی تنظیم کو محفوظ رکھنا. ہمارے پاس ادارے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کئی ایسی تنظیمیں اسکاؤٹس وغیرہ کی صورت میں موجود ہیں جو چیزوں کو منظم کر سکتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو منظم کریں کہ اگر ایسی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں, تربیت لیں کہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئٹہ جیسا سانحہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کراچی کے اندر ہو جائے, اب تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ایک مصیبت ہوگی اس موقع کے اوپر اگر ہم تیار نہیں ہوئے. اگر تیار ہوں تو ٹھیک ہے, ہم نبٹ پائیں گے. پھر سیکیورٹی کا ایشو ہے. اب سیکیورٹی کے ایشو کے اندر ایک خاص ہوشیاری کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ نہ یہ ہو کہ سیکیورٹی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم یعنی مرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی آئے اور ہمیں قتل کر دے, یہ تو نہیں چاہیں گے ہم. اور نہ یہ ہو کہ سیکیورٹی کے نام پر لوگ ہی نہیں پہنچ پائیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندوبست ہونا چاہیے. میں پھر عرض کروں گا جو ہمارے پاس جو ادارے موجود ہیں, تنظیمیں موجود ہیں, پرخلوص اگر جد و جہد کریں تو اس کام کو انجام دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پرخلوص جد و جہد کریں. حکومت کی سطح پر بہت سارے کام ہیں جو وہ نہیں کریں گے تو ہم کیوں نہ کریں. مثلا ذمہ داری تو حکومت کی ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا ابھی تعجب میں, ہم یہ کرتے ہیں ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ, ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, ہم آپ کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دے سکتے, ہم آپ کو ارینجمنٹس نہیں دے سکتے, اس میراتھن کے لیے کیوں ہو گیا یہ سب کچھ. بائیں کہ اس کا پاکستان کی ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا پاکستان کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں مخالف نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا نہیں ہونی چاہیے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کاروائی ایک تفریحی یا مثلا کھیل کے عنوان سے, اسپورٹس کے عنوان سے انجام دیا, ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر حرام کام نہ ہو رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اہم, ناقابل مقایسہ اہمیت رکھنے والی عزاداری کے ساتھ آپ یہ ساری فیسلٹیز کیوں نہیں فراہم کرتے؟ وہاں کیوں حکومتی مشینری کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں ٹریفک ارینجمنٹ ہوتا؟ وہاں کیوں پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ڈیل کرنا اگر حکومت نہیں کری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طور پہ کریں, تنظیمیں آئیں, کام کریں, آگے بڑھیں. الحمدللہ اتنی انجمنیں ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ انجمنیں اس کام کو کرتی بھی ہیں، لیکن اور زیادہ منظم کیا جا سکتا ہے، کہیں زیادہ منظم کام کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک کام جو 30 سال پہلے جس طریقے سے ہو رہا تھا آج بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے، ظاہر ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو موبلائز کر سکتے ہیں ان کاموں کے لیے. اور اگر میں اس تمام کو جمع کرتے ہوئے کہوں کہ سب سے اہم کام اپنی فکر کو اور شعور کو بیدار کرنا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی دشمن ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ عزاداری کی کوئی مخالف نہیں ہے دنیا کے اندر، تو یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تاریخ بھر میں مخالف نظر آتے ہیں، آج بھی مخالف ہوں گے. یعنی سوچنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ مخالف کی جگہ بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آپ نے مخالف کی جگہ منصوبہ بنانا ہوتا تو آپ کیا کرتے، اور پھر ان سب کو سوچیں کہ دشمن کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس تدبیر ہونی چاہیے. فرقہ واریت کا ایشو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سیکیورٹی کا پرابلم آپ کے سامنے عرض کیا، خطبہ کا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ اس طریقے سے متعدد ایشوز بنتے ہیں کہ جو لوگوں کو عزاداری سعید الشہدا کے معاملے میں واقعے سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. عالمی سطح کے اوپر بھی چند منٹ دیکھ لیجئے، اس وقت عالمی سطح کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ شیعوں کو کچلنے آیا ہے تو شاید کوئی قبول نہ کرے، لیکن کم سے کم اگر میں یہ کہوں کہ امریکنز کے مین ٹارگٹس وہ ہیں جو شیعہ علاقے ہیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں. ایک ٹارگٹ انہوں نے افغانستان کو بنایا جو شیعہ اکثریتی علاقہ، اگلے ٹارگٹس میں پوری دنیا کے معمولی ترین فکر اور سیاسی تدبیر رکھنے والا شخص بھی بتا سکتا ہے کہ ایران ہے شیعہ نشین علاقہ. اس کے مقابلے میں اور اگر ٹارگٹس ڈھونڈے جائیں تو حزب اللہ لبنان ہے، پھر شیعہ ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکتب نے ان کو اس ظلم کے خلاف استقامت کرنے کا درس دیا، اور لوگوں کے اندر یہ فکر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اس کے مقابلے میں کچھ سیاسی مبصرین ہمیں نظر آئیں گے اسی پاکستان کے اندر، جن کا کہنا یہ فضول بات ہے کہ امریکہ شیعوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا اسلام کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا لے گا. یعنی ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ جتنی بھی جدوجہد کر رہا ہے، جتنی بھی کارروائیاں کر رہا ہے، وہ شیعوں کے خلاف کر رہا ہے، پوری دنیا میں شیعوں کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ سیاسی مبصر کہتا ہے کہ امریکہ شیعوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا اسلام پر قبضہ کر لے گا. اس سے کوئی پوچھے کہ اس وقت جو سب سے بڑی دشمنی دکھانے والے ہیں امریکہ کے مقابلے میں وہ شیعہ ہیں، سب سے زیادہ جانیں جو دی ہیں وہ شیعوں نے دی ہیں، سب سے زیادہ جو دشمن کا مقابلہ کیا وہ اہل تشیعوں نے کیا ہے، تو کس طریقے سے ایسا ہو جائے گا کہ یہ اس کو مان لیں گے؟ اور خود کیا جانتا ہے کہ ہاں مقابلہ کیا ہے اس وقت. اب آپ اسرائیل کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، 55 سالہ اسرائیل کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ کٹن مقابلہ کیا ہے وہ حزب اللہ لبنان نے کیا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں نے شکست دی ان کو ہر میدان کے اندر. آج تک اسرائیل ان زخموں کو چاٹ رہا ہے کہ جو حزب اللہ سے اس کو لگے. اب کوئی یہ سوچے کہ امریکہ حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسلام پہ قبضہ کرے گا، یہ سوائے اس شخص کے تعصبی فکر کے اظہار کے اور کچھ نہیں ہے. جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ امریکہ کے لیے جو چیز ہے وہ اس کے اپنے اقتصادی منافع ہیں، اس کی دنیا پرستی ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، لوگوں کو محروم کرنا ہے، اور اس راستے میں وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں اس مکتب کو کہ جس کے اندر ظلم کے خلاف بہرحال پیغام موجود ہے. اور اب تک نظر آیا ہے وہ یہ کہ اس وقت اگلا ٹارگٹ جو بن سکتا ہے وہ ایران کا ہے. میں اپنے طور پہ جب اس بات کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو عالمی سطح پر اس وقت جس دشمنی کا سامنا ہے، شاید پہلے کبھی عالمی سطح پر اتنی بڑی دشمنی نہیں آئی تھی. بہت پہلے تاریخ کے ادوار میں رہا ہوگا، جیسے بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، لیکن ریسنٹ ہسٹری کے اندر 400-500 سال کے اندر کبھی بھی عالمی سطح پر کفر اور استکبار اتنا شدید شیعت کے خلاف جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس دفعہ لگتا ہے کہ جمع ہوا ہے. اب ان حالات میں اہل بیت کے ماننے والے جو دنیا کے مختلف گوشوں میں بسے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داری کیا احساس کرتے ہیں؟ عزاداری بہترین پلیٹ فارم دیتی ہے کہ پوری دنیا کے شیعہ اپنے درمیان اور در حقیقت پورے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا پیغام دے پائیں. یعنی آپ نے پچھلے سال کے جو ہولناک مناظر دیکھے، کس طرح امریکنز نے حملہ کیا امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس کے اوپر، کس طریقے سے حملات ہوئے، اس سے زیادہ وحشیانہ حملات امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ مقدس کے اوپر، یہ تو وہ مقامات تھے کہ جہاں پر جس کی خاطر پوری دنیا کی شہد کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تھا, اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس کے مقابلے میں جوابی اثر دکھایا اور بہرحال حمایت کے لیے کہیں نہ کہیں آئے. لیکن اس سے زیادہ کی توقع ہے. میں سمجھتا ہوں جو پیغام دنیا کے مستقبرین کو ملنا چاہیے وہ یہ کہ پوری دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ دفاع کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کام کرنے کے لیے تیار. اور یہ عزاداری سید الشہداء بہترین موقع ہے اس بات کے اظہار کے لیے. اور امریکنز نے دیکھا ہے, بخوبی دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر کربلا کے اندر کس طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں, نجف میں لوگ کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں. دین لوگوں کی رگوں کے اندر موجود ہے, اور یہ دین ان لوگوں کو خطرہ نظر آتا ہے مستقبلین کو, کہ یہ جو رگوں کے اندر موجود ہے, جوش موجود ہے, جذبہ موجود ہے, جس میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی بالکل ابتدائی کلام میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کی شہادت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی گرمی موجود ہے جو کبھی بجھائی نہیں جا سکتی. یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ آج جب امریکہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو لوگ شہید الشہداء کو یاد کر کے میدان میں آتے ہیں. یہ حزب اللہ کا جو ہم نے تذکرہ کیا, انہوں نے اپنے حملوں کے کوڈ ورڈز سید الشہداء کے ناموں پہ رکھے کہ لوگوں کے اندر جب وہ کوڈ لے کر حملہ کریں تو ایک احساس آئے, ایک شعور اٹھے کہ ہمارے امام نے اسلام کے دفاع کی راہ میں قربانیاں دی, ہم بھی قربانیاں دیں. یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا سب سے زیادہ ڈرتی ہے, اس لیے سید الشہداء اور ان کی عزاداری کا مقابلہ کرتے ہیں. ورنہ اگر اس عزاداری کے اندر تحرک نہ ہوتا, بیداری نہ ہوتی, تو اب آپ میں عرض کروں گا حج سے اتنا خوف نہیں ہے ان کو, کیونکہ حج کی روح کو ختم کر دیا. 25 لاکھ مسلمان جمع ہوں یا 35 لاکھ مسلمان جمع ہوں, وہ اس سے زیادہ پرواہ نہیں کرتے. بلکہ میں متعدد دفعہ عرض کر چکا ہوں, اپنے سیٹلائٹ دیتے ہیں, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لو, کیونکہ تکبیر کے اندر وہ اسپرٹ نہیں دیکھتے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ابھی بھی عزاداری کے اندر اسپرٹ ہے, پوری دنیا کی عزاداری کے اندر پیغام ہے. اور یہ پیغام وہ ہے کہ جو دشمنوں کو اچھا نہیں لگے گا اور اچھا نہیں لگتا, لہٰذا اس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. الحمدللہ جو چیز ہم نے دیکھی کم سے کم ایران میں اسلامی انقلاب کے حوالے سے, وہ یہ کہ عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں لوگوں میں جو جذبہ آتا ہے شہادت کا, یہ شہادت کا جذبہ اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ ہے, سب سے بڑی روح ہے. تو آپ بھی جب اس سال مراسم میں کہیں شرکت کر رہے ہوں اور سید الشہداء کی قربانی پہ رو رہے ہوں, تو اپنے دل میں سوچئے کہ آج اگر آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنائی دے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. آج واقعی کربلا تو نہیں ہے, لیکن کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ کفار کی زد میں ہو اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں, یہ صحیح ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر کفر آگے بڑھے, شیعت کے خاتمے کے لیے کوشش کرے, میں اپنے محلے میں مجلس منعقد کر کے سمجھوں کہ محفوظ ہوں, تو یہ صحیح ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے نام پہ جو سازش ہو رہی ہو اس کو ہم نے دور کرنا ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور عزاداری سید الشہداء یہ پیغام ہے. تو آپ جب محرم کے اندر شرکت کریں, اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس آگہی اور شعور کے ساتھ میدان میں آئیں کہ اس کے ذریعے سے کفر کا مقابلہ ہونا ہے, اس کے ذریعے سے یزیدیت کا مقابلہ ہونا ہے. اب آپ خود تصور کیجئے کہ اگر کربلا میں ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشور ہے, تو آج کا یزید کون ہو سکتا ہے؟ آج کا حسین کون ہو سکتا ہے؟ اور میں کس جگہ پر ہوں, یزیدیت کے ساتھ یا حسینیت کے ساتھ؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں سے کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا؟ اپنے حسین کو ڈھونڈیے, آج کے دور کے یزید کو ڈھونڈیے, اور پھر اپنے لشکر حسین کے اندر اپنی کامیابی کے لیے کوشش کیجیے. یہ حسینیت کا پیغام ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور باشعور کوشش, جو لشکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر لوگ موجود تھے, ایک ایک فرد باشعور تھا, جانتے تھے یزید کیا چاہتا ہے, جانتے تھے امام حسین کیا چاہتے ہیں, جانتے تھے قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں, کس طریقے سے دی جا رہی ہیں, اہداف کیا ہوں گے, مستقبل کیا ہوگا, ان سب باتوں سے آگاہ تھے. آپ بھی آگاہ رہیے. تو اگر آپ اس آگہی کے ساتھ جلوس میں آتے ہیں, عزاداری میں آتے ہیں, خدا نہ کرے کوئی کارروائی ہوتی ہے, آپ شہید کر دیے جاتے ہیں, اس آگہی کے نتیجے میں آپ اصحاب کربلا میں سے. کہ کسی راوی نے پوچھا امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ جملہ کہو یا لیتنا کننا معکم تو تم اصحاب کربلا میں شمار ہوگے. اس نے کہا کہ میں کیسے اصحاب کربلا میں شمار ہوں گا جبکہ وہ خون میں نہائے, انہوں نے زخم اٹھائے, دشمن کو زخم لگائے, اپنے خون میں نہائے, شہید ہو گئے. فرمایا تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر تمہاری نیت بھی یہ ہے کہ مجھے کربلا کا میدان ملا, میں بھی شمشیر چلاؤں گا, میں بھی زخم لگاؤں گا, میں بھی زخم سہوں گا, میں بھی شہید ہونے کو تیار ہوں, تو تم اصحاب کربلا. کیوں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کربلا تھی اور آج نہیں ہے؟ آپ آج دیکھیے, اور ہم کراچی کے اندر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ عراق چلے جائیے, پھر آپ کو بخوبی نظر آ جائے گا کہ کربلا کا مطلب کیا ہوتا ہے. جہاں آپ لوگوں کی اسپرٹ دیکھیے, لوگوں کا جذبہ دیکھیے, لوگوں کی قربانیاں دیکھیں, کس طریقے سے صدام کے دور میں ان لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو بلند رکھا اپنے علاقے کے اندر, بے مثال کارنامہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اور آپ بھی اس جگہ پہنچ جائیں گے, لیکن جس حساب سے حکومت سیکولرزم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ, نہ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے وحشیانہ پن کے ساتھ, لیکن بہرحال یہاں پر بھی اس طرف جانے کی کوشش کریں گے, ایک اچھے طریقے سے, نسبتاً اس کے مقابلے میں اتنا وائلنس نہیں دکھائیں گے, لیکن کریں گے یہی سب کچھ. اور میری اور آپ کی ذمہ داری, میں نے عرض کیا دسیوں دفعہ کی بنتی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خدا نے مطالعہ میں دے, خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ متعدد نشانیاں نظر آتی ہیں کہ زمانہ بہت نزدیک ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کے زمانے سے. ہمیں نہیں معلوم واقعاً ظہور میں کتنا وقت ہے, اور کوئی بھی معین نہیں کر سکتا, روایتوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ کوئی معین کر سکے, لیکن کچھ نشانیوں سے, آثار سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم تبدیلی آنے والی. دنیا کا یہ نقشہ یقینی طور پر چلنے والا نقشہ نہیں ہے. ہم لوگ ایک آخری معرکے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں حق اور باطل کے درمیان ایک بڑی جد و جہد انجام پانے والی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہی موقع ظہور کا موقع ہو اور وقت معین کرنے کی کوشش کروں, لیکن اتنا ضرور نظر آتا ہے کہ یہ معرکہ انتہائی شدید معرکہ ہوگا. دشمن یوں ہی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا, وہ اپنی پوری کوشش کو انجام دے گا. اہل حق کی ذمہ داری ہوگی وہ اپنی پوری کوشش کو انجام دے. اس شعور اور بصیرت کے ساتھ آگے بڑھیے کہ پروردگار ہمیں انشاءاللہ اس دن سے نزدیک کرے جو ہمارے امام تشریف لائے, ان کی رہبری میں اور ان کی حمایت میں, ان کے پرچم کے پیچھے چلتے ہوئے ہم کفر کا مقابلہ کریں. اسلام کے فروغ کے لیے, اسلام کی سربلندی اور عزت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں, اور سید الشہداء کے پیغام کے اوپر عمل کرتے ہوئے, اس پیغام کو دنیا میں پھیلاتے ہوئے اصحاب کربلا کا مقام حاصل کریں. پروردگار عالم ہمیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.